نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد مرشدي ومحبي ومحبوبي شيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے حسن بتا سے جو دل آباد کر رہا ہے حسن بتا سے جو دل آباد کر رہا ہے وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے اس نے بتا سے جو دل آباد کر رہا ہے زندگی کو برباد کر رہا ہے
اس زمانے میں فتنا اور بڑھ گیا ہے یہ تو اشعار بہت پہلے کے ہیں ہمارے حضرت کے اور اس سے بھی پہلے قریباً حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ 70 برس سے یہی مضمون بیان کر رہا ہوں تو یہ ٹی وی بھی نہیں تھا موبائل بھی نہیں تھے ڈش وی سی آر وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں جب سے حضرت والا ہمارے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے محسوس کیا کہ بے حیائی کا ایک سیلاب آنے والا ہے اور لوگ جو ہے اس فتنے میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہیں اور ہوں گے تو حضرت نے اسی وقت سے یہ مضمون بیان فرمانا شروع کیا نگاہ کی حفاظت کا اور فرمایا کہ بڑی بڑی لوگ بیان کرتے ہیں تقریریں کرتے ہیں علوم بیان کرتے ہیں احادیث بیان کرتے ہیں قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے ہیں لیکن گناہ سے بچنے کا مضمون الا ماشاءاللہ کوئی بیان کرتا ہے اور فرمایا کہ جس زمانے میں یا جس علاقے میں طاعون یا حیضہ پھیلا ہو کیونکہ ایک مہلک مرض ہے کہ اگر یہ بڑھ جائے تو مر جاتا ہے آدمی تو اس زمانے میں اگر کوئی ڈاکٹر نزل زکام کی دوا دیتا پھرے یہ ہم مفت میں نزلے کی دوا دے رہے ہیں لے لو تو لوگ اس کو پاگل کہیں گے کہیں گے کہ بھائی یہاں تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں حیضہ پھیلا ہوا ہے اور تم نزل زکام کی دوا دے رہے ہو تو اس زمانے میں یہ فتنہ حیضہ اور تعاون سے بھی کہیں بڑھ کر ہے کیونکہ خدا نہ خواستہ بالفرض اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخر سے رکھے اگر حیضے میں کوئی انتقال کر گیا تو شہید مرے گا کیونکہ حدیث پاک کی روح سے مہلک مرض میں جو مسلمان مبتلا ہو کر انتقال کر جائے وہ شہید کی موت ہوتی ہے اس کی تو وہ تو کامیاب ہو گیا مانگنا تو عافیت چاہیے اللہ نہ کرے جو کوئی اس مرض میں مبتلا ہو لیکن اگر ہو بھی گیا تو وہ کامیاب ہو گیا تعاون میں مر گیا تو بھی جتنے بھی پیٹ کے امراض ہیں حدیث مبارکہ کا نچوڑ یہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ اس میں انسان جب موت آ جاتی ہے ایسے مرض کی وجہ سے تو وہ شہید مرتا ہے لیکن یہ جو حیضہ ہے بدنگاہی کا اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوتے ہیں دونوں کے دونوں جو شخص بھی اس فتنے میں مبتلا ہو گیا اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دل جس کا پھنس گیا کسی زلف یار میں یہ کیا لگے گا اس کا پھر کسی کاروبار میں ہاں بس ٹھیک دل جس کا پھنس گیا کسی کاروبار میں جی کیا لگے گا اس کا دل جس کا پھنس گیا کسی زلف یار میں جی کیا لگے گا اس کا پھر کسی کاروبار میں تو یہ ایسا کتنا ہے کہ واقعتاً لوگوں کے کاروبار بھی برباد ہو گئے اجاڑ ہو گئے گھر بھی اجڑ گئے جوانیاں بھی اجڑ گئیں جس میں میرے شیخ فرماتے تھے کہ سنبھل کر رف قدم ہے دل بہار حسن فانی میں ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بہرے جوانی میں ہزاروں جوانیاں برباد ہو گئیں اس فتنے میں. تو فرمایا کہ جو آنکھ کی حفاظت کرے گا اس کا دل بھی محفوظ رہے گا, اور جو آنکھ کی حفاظت نہ کرے گا اس کا دل محفوظ نہیں رہے گا, جس کا دل محفوظ نہیں رہے گا اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہے گی, کسی نہ کسی طور اس کو غلط طریقے سے استعمال کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب جب سے یہ کیبل اور موبائلوں کے فتنے آ گئے ہیں تو بڑے بڑے ہاتھی پھسل رہے ہیں. جو برسوں کا تقویٰ ہے وہ لقوہ میں تبدیل ہو گیا, لقوہ میں ان برسوں کے تقویٰ پر لقوہ گرا دیتا ہے بدنگاہی کا مرض. ہمارے حضرت کے الفاظ ہیں کہ تقویٰ پر لقوہ گر جاتا ہے جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا یا حسینوں سے نامحرم ان سے دور رہنے کی فکر نہیں کرتا, دور نہیں رہتا, اور ان سے کسی بھی قسم کی بے تکلفی یا راہ و رسم بڑھاتا ہے, بس وہ اس کو شیطان پھنسا لیتا ہے اس جال میں. ایک حدیث پاک میں یہ حکایت بھی جو یہ بات کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اختیار دیا کہ بندوں کو بہکانے کے لیے جال جو جال چاہے لے لے, کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ مجھے اپنے بندوں کے جال پھنسانے کے لیے کچھ جال دے دیجیے تاکہ میں آپ کے بندوں کو بہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کیونکہ تأثر سے پاک ہیں, غضب سے مغلوب نہیں ہوتے, غضب تو ہے لیکن مغلوب نہیں ہوتے. جس طرح انسان مغلوب ہو جاتا ہے غصے میں, عقل رخصت ہو جاتی ہے, منہ سے الٹی سیدھی باتیں نکل جاتی ہیں, کیا کچھ نکل جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ تأثر سے پاک ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی وہ جال دے دیے. اب ہم سوچیں گے کہ کیوں دے دیے, نہ بہکاتے نہ بہکاتا شیطان ہم کو. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی تو رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب شیطان نے کہا کہ میں بہکاتا رہوں گا قسم اٹھائی, تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی ذات کی قسم اٹھائی ہے کہ میری ذات کی قسم اور میری بلندی مرتبے کی قسم اور میری عزت کی قسم, جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا ہی رہوں گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ التائب حبیب اللہ, توبہ کثرت سے توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کما لا ذنب له, توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے ان اللہ یحب العبد المفتن التواب, کہ اے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت محبوب رکھتے ہیں جو بہت زیادہ فتنے میں مبتلا ہے, یعنی گناہ پہ گناہ ہو جاتا ہے, اسے گناہ کرنا اور ہے گناہ ہو جانا اور ہے, مغلوب ہو جاتا ہے ماحول سے معاشرے سے یا اپنی نفس کی شرارت سے مغلوب ہو جاتا ہے, لیکن اس میں خاص وصف یہ ہے کہ ہر گناہ کا صدور ہوتے ہی وہ توبہ کرتا ہے, اللہ سے رجوع کرتا ہے, نادم ہو جاتا ہے, رونے لگتا ہے. تو یہ مفتن ہے بندہ, یعنی فتنے میں مبتلا ہے کہ بار بار گناہ میں مبتلا ہوتا ہے, لیکن تواب بھی ہے. تواب کے معنی کثیر التوبہ, کہ توبہ بھی بہت کرتا ہے, اللہ سے معافی مانگتا ہے. تو اللہ ایسے بندے کو محبوب رکھتے ہیں. تو غرض یہ کہ جال اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیے کہ لے جا پھنسا لے جال, لیکن میں بھی اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا جب بھی وہ مجھ سے معافی مانگیں گے. تو جب بندہ توبہ کرتا ہے تو شیطان اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہوا بھاگتا ہے, جل جاتا ہے, جل کے خاک ہو جاتا ہے. اور توبہ جو ہے وہ جب کرتا ہے بندہ تو شیطان کہتا ہے کہ میری بزنس فیل ہو گئی ہے, بزنس لاس میں جا رہی ہے, کہیں اور چلو کسی اور کو بہکاؤ اور اس کو اس حد تک مایوس کر دو کہ وہ توبہ کرنا ہی چھوڑ دے. تو یہ مایوسی بھی اللہ کے راستے میں نہیں ہے. سوئے نا امیدی مرو کہ امید ہاس, اور سوئے تاریکی مرو خورشید ہاس. بزرگ فرماتے ہیں کہ نا امیدی اللہ کے راستے میں مت اختیار کرو. ہاں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نا امیدی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں باز آ باز آ, ہر اونچے ہستی باز آ, گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ, ایدر کے مادر گہے نومی دینیز, ایدر کے مادر گہے نومی دینیز, ست بار اگر توبہ شکستی باز آ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بزرگ فرماتے ہیں کہ لوٹ آؤ لوٹ آؤ، بعض آ کے مانی لوٹ آؤ لوٹ آؤ. اگرچہ تم نے 100 سال کفر کر لیا ہو یا کتنے بھی گناہ کر لیے ہوں، شرک کر لیا ہو، زنا کیا ہو، بدکاری کیا ہو، تو بھی میرے در پہ آ جاؤ، میری طرف لوٹ جاؤ، میری طرف رجوع کر لو، معافی مانگ لو. اگر 100 بار بھی تمہاری توبہ بھی اگر ٹوٹ گئی ہے تب بھی تم میرے پاس آ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ در میرا جو در ہے یہ نا امیدی کا در نہیں ہے، یہ میرا در ہے، یہاں پہ نا امیدی کا گزر ہی نہیں ہے. 100 بار بھی توبہ ٹوٹ جائے تب بھی میرے پاس آ جاؤ، میں معاف کر دوں گا. تو لیکن یہ فکرا ایسا ہے بدنگاہی کا میرے عزیزوں، کہ انسان اس میں پڑھ کر توبہ کی توفیق سے بھی محروم ہو جاتا ہے. کیونکہ توبہ جو یہ نعمت ہے یہ بھی اللہ ہی کی عطا کردہ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں توبہ کی تب بندہ توبہ کرتا ہے. تو اس لیے گناہ کی وجہ سے انسان، جیسے میرے شیخ نے مثال دی ہے کہ ایک آدمی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے لیکن اس میں چوری، بےایمانی، بددیانتی کرتا ہے، تو اس کو ناامیدی پیدا ہو جاتی ہے کہ جب میں نے اتنی چوریاں کر لی ہیں، اتنی بددیانتی کر لی ہے، تو میرا مالک مجھ سے کسی دن بھی مجھے نکال دے گا اور مجھے جو ہے معاف نہیں کرے گا. جتنی بددیانتی کرے گا اتنا ہی اس کو امید ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو آدمی وفادار ہوتا ہے اور توبہ کرتے ہیں، مالک کی فرما برداری کرتا رہتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس سے معافی مانگتا ہے اور اس کی تلافی بھی کرتا ہے غلطی کی، تو اس کو مالک سے امید رہتی ہے کہ ہمیں ضرور معاف کر دیں گے اور ضرور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. تو یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ بندہ جب گناہ پر گناہ کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ سے نا امیدی پیدا ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ وہ بالکل ہی مایوس ہو کر توبہ سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور اس طرح اس کا خاتمہ خدا نخواستہ کفر پہ ہو جاتا ہے. فرمایا کہ کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، کیونکہ ہر گناہ جو ہے وہ دوسرے گناہ کو کش کرتا ہے، کھینچتا ہے. اور اسی طرح سے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو کہ ہر نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے. اور جس طرح کے صندوق میں، کپڑوں کے صندوق میں یا الماری میں چھوٹی سی چنگاری آ جاتی ہے جلتی ہوئی، تو کوئی آدمی اطمینان سے نہیں بیٹھتا کہ یہ چھوٹی سی چنگاری ہے، چلو رہنے دو، معلوم ہے کہ چنگاری سے آگ بھڑک اٹھے گی. اسی طرح سے معمولی گناہ سے بھی جو ہے آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اس قدر کہ وہ پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں رہتی. تو گناہ کو چنگاری سمجھو اور آگ سمجھو، یہ آگ لگا دے گی ہمارے ایمان میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اسی لیے میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ یہ مضمون بیان سکتے فرماتے رہے. اور اب جو یہ فتنہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی آدمی کا محفوظ رہنا مشکل ہو گیا ہے. پہلے تو باہر نکلتا تھا فتنے میں مبتلا ہوتا تھا، اب جو ہے فتنہ جو ہے وہ، پہلے وہ کہتے تھے، کوئی شخص کہتا تھا کہ پہلے جب شادی ہوئی تو جب باہر نکلتا تھا آدمی تو کہتا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی تو باہر نکلتے ہوئے کہتا تھا یا اللہ خیر رکھنا کہ خیریت سے گھر واپس آ جاؤں، اور جب شادی ہو گئی تو گھر جاتے ہوئے کہتا کہ یا اللہ خیریت رکھنا، خیریت سے پھر صبح کو چلا جاؤں. تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، نور والی زندگی عطا فرمائے، اپنی رضا کامل کے ساتھ جینا، اپنی رضا کامل پر مرنا نصیب فرمائے. کہ اب گھر گھر کے اندر یہ چیزیں آ گئی ہیں تو گھر میں بھی اب محفوظ نہیں رہا، گھر بھی اب محفوظ نہیں رہا. اور جو حدیث پاک میں ہے کہ اپنے گھروں میں چپکے رہو، یہ زمانہ فتنے کا ہے، گھروں سے چپکے رہو. لیکن اب یہ گھر میں بھی یہ فتنے ایسے داخل ہو گئے ہیں، اور اس پہ ظلم یہ کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بھی نہیں چھوڑا جہنم کے راستے پر لگانے پہ، کہ ان کے ہاتھوں میں بھی یہ خطرناک آلہ دے دیا ہے. بچے تو کچے ہوتے ہیں تو نا سمجھ ہوتے ہیں، برائیوں میں پڑ جاتے ہیں، عارضی مزہ ان کو ملتا ہے اس میں وہ پڑ جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یوں ماں باپ نے اپنی اولاد کو بھی جہنم کے راستے پہ چلا دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور یہ اولاد کے ساتھ سمجھنا کہ یہ ہمدردی ہے یا ان کے ساتھ محبت ہے، بڑی نادانی کی بات ہے. تھوڑے عرصے کے بعد پھر اس کے جو نتائج سامنے آتے ہیں، پھر سر پکڑ کے روتے ہیں اور ادھر ادھر بھاگتے ہیں. کوئی عاملوں کے پاس بھاگتا ہے، کوئی اللہ والوں کے پاس بھاگتا ہے، کوئی ڈاکٹروں کے پاس بھاگتا ہے، کوئی طبیبوں کے پاس بھاگتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اگر تقویٰ سے ہم رہیں گے, گناہوں سے ہم بچتے رہیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان فتنوں سے محفوظ رہیں گے. اور تقویٰ سے رہنے کا اور فتنوں سے محفوظ رہنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں آنا جانا رکھیں اور اس سے مضبوط تعلق رکھیں اور اس سے اطلاع اور اتباع کا تعلق رکھیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان فتنوں سے محفوظ بھی رہے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ان فتنوں سے بچنا آسان بھی رہے گا اور زندگی انشاءاللہ تعالیٰ مزیدار ہو جائے گی. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. اللہ والوں کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو زندگی کا رنگ ڈھنگ بدل جاتا ہے. کیا رنگ ڈھنگ بدلتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے. جب اللہ رسول کی مرضی کے مطابق انسان زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کی زندگی لازماً پرسکون ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, ایمان والا ہو, تو شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو اور نیک عمل کرے اور برائیوں سے بچے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, تو ہم اس کو ضرور بضرور بالطف زندگی دیں گے, مزیدار زندگی دیں گے. بظاہر اس کے پاس عیش و عشرت کے سامان نہیں ہوں گے, بے شک ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی بنگلہ نہ ہو, سائیکل بھی نہ ہو شاید, لیکن دل اس کا پرسکون رہے گا, آرام سے رہے گا. جو چیز اس کو میسر ہوگی اس میں وہ مگن رہے گا, اپنے مولا سے وہ راضی رہے گا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بھی ہے, فرماتے ہیں کہ زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا. کیونکہ حالات تو اولیاء اللہ پر آتے ہیں, غم بھی ہو جاتا ہے ان کو, تو فرمایا کہ زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا, ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا. بے غم نہیں سمجھنا, بے غم. ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا, یعنی تسلیم و رضا کی برکت سے دل بالکل پرسکون ہے, تمام حالات پر وہ راضی رہتا ہے. اس نے بوتاں سے جو دل آباد کر رہا ہے وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے. جو نفس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے, جو نفس کو گناہوں اللہ کی یاد ہے, اور انسان گناہوں میں پڑتا ہے تو یہ نفس کی غذا ہے, کیونکہ نفس جو ہے جہنم کا ہیڈ کوارٹر ہے. جہنم ہیڈ کوارٹر ہے, نفس اس کی برانچ ہے. جہنم ہیڈ کوارٹر ہے, نفس کی تابے داری کریں گے تو کہاں پہنچیں گے؟ خدا نہ خواستہ جہنم میں ہیڈ کوارٹر پہنچ جائیں گے. اس لیے اور روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی یاد. ہاں, تیرے یاد میری, تیرا بھولنا میری موت ہے, تیرا ذکر ہے میری زندگی, تیرا بھولنا میری موت ہے. ذکر جو ہے, اللہ کی یاد جو ہے, وہ ہے روح کی غذا. تو روح معذب ہو جاتی ہے جب اس کو اس کی غذا نہیں ملتی اور اس غذا کے خلاف غذا ملتی ہے, گندی چیز ملتی ہے, غلاظت ملتی ہے, تو روح معذب ہو جاتی ہے, عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے. منہ میں کباب ہوتا ہے لیکن دل پر عذاب ہوتا ہے. بظاہر عیش و عشرت کے سامان ہیں لیکن دل بے چین ہوتا ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ہماری نافرمانی کی اس کو اس کی معیشت کو ترک کر دیا جائے گا. ہاں, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہ سے حفاظت فرمائے.
جو نفس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے وہ روح کو معذب ناشاد کر رہا ہے.
بعض لوگوں کو جو آئے نئے نئے, ہم سے ابھی سفر میں بھی الحمدللہ ہمارا سفر ہوا پنجاب کا, کئی جگہ اللہ کے فضل سے اور توفیق سے بیان ہوا, یہی اعمال جو چار ہم بیان کرتے رہتے ہیں، نگاہ کی حفاظت اور دل کی حفاظت اور مردوں کے لیے ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا اور ٹخنا کھلا رکھنا چلتے ہوئے اور کھڑے ہوئے دو حالتوں میں، اور عورتوں کا شرعی پردہ اور حیا سے رہنا، جگہ جگہ انہی اسی بیان کی ضرورت شدید محسوس ہوئی، شدید کمی بہت سے اہل علم اور مقتدی حضرات میں بھی اس چیز کی کمی پائی گئی۔ تو جیسا اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، بندہ تو مجبور ہوتا ہے، جہاں وہ لے جاتے ہیں بندہ وہاں جانے پہ مجبور ہے، جو زبان سے ادا ہوتے ہیں الفاظ اس میں بھی مجبور ہے، مقید ہے اللہ کی مشیت کا۔ تو جہاں جہاں ہم گئے اسی چیز کی کمزوری محسوس ہوئی۔ بعض لوگ آئے اپنی پریشانی کا حال کہا، یہاں بھی آتے رہتے ہیں وہاں بھی آتے رہتے ہیں ہمارے پاس کہ پریشانی ہے، تنگی ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ جب پوچھو کہ بھائی گھر کے اندر ٹی وی یا کیبل تو نہیں ہے، کہتے ہاں وہ تو ہے، اس کے بغیر تو زندگی ہماری نامکمل ہے، بچے بھوکے بیٹھے ہیں، خود کہہ رہے ہیں اپنے منہ سے کہ صبح سے بچے فاقے سے ہیں۔ تو پوچھا کہ بھائی گھر میں کیبل ہے، کہ ہاں کیبل تو ہے، تو بھائی اس کو نکالو، 3000 روپے کی اسکرین دیکھ سکتی ہے، وہ جو جس پہ وہ یہ کیبل دیکھتے ہیں، کیبل سے گندی چیزیں، تو وہ 2-3 ہزار کی تو ہوگی، مجھے تو پتہ نہیں، بھائی تم اس کو بیچ کے کیوں نہیں بچوں کا پیٹ بھر دیتے ہیں؟ نہیں، وہ نکالنا ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، حرام کاموں میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کیے ہوئے ہیں، تو روزی تنگ کیوں نہ ہوگی؟ گناہوں سے بے برکتی آتی ہے، نحوست آتی ہے، اور تقوی سے رہنے میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، ہاں، لیکن وہ گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ ہمارے علاقے میں بھی ایک علاقہ ہے، جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، لیکن جا کے دیکھو جھونپڑی میں کیبل لگا ہوا ہے، ابھی پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے بھائی؟ 3-3 ہزار روپے، 2-2 ہزار روپے بل آتا ہے اس کا، وہ دیتے ہیں، کیسے دے دیتے ہیں وہ، اور بھیک مانگ رہے ہیں۔ اگر سمجھاؤ تو وہ سمجھتے نہیں، اس کو نہیں نکالنا۔ طلاقیں ہو رہی ہیں، بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، گھروں سے بھاگ رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، بھگت بھی رہے ہیں، پھر بھی عقل نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔
جو نفس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے، وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے۔
اللہ والا جو اللہ سے لو لگائے ہوئے ہے، اللہ سے رو بھی رہا ہے، عامۃ المسلمین کے لیے بھی روتا ہے، اپنے لیے بھی روتا ہے، عامۃ المسلمین کے لیے بھی روتا ہے، اپنے اہل تعلق کے لیے بھی روتا ہے، اور ان کے دلوں پر وہ محنت بھی کرتا ہے۔ گناہ، چونکہ گناہ سے دل اجڑ جاتا ہے، دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں کیا ہوا، عالم بیاباں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے تعلق اور قرب سے دل گلستان تھا تو ہر شے اچھی لگتی تھی، اور جب گناہوں میں مبتلا ہو گیا، دل اجڑ گیا، دل بیاباں ہو گیا، تو سارا عالم جو ہے تلخ معلوم ہوتا ہے۔ تلخیے جو ہے وہ حیات اس کو ملتی ہے، حیات اس کی تلخ ہو جاتی ہے۔ تو اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے۔ فرمایا کہ دو مکان ایک جگہ تھے، ہمارے حضرت مولانا شاہ راول الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثالوں کے بادشاہ تھے۔ ابھی ایک مثال حضرت نے ایسی مجالس ابرار میں ہے، ہمارے حضرت نے اس کو لکھا ہے تمام نصیحتوں کو، تو اس میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھو، رزق اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، حدیث پاک میں ہے، ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها، کہ کوئی شخص بھی، کوئی جان بھی اس وقت تک مر نہیں سکتی جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ اور فرمایا کہ ان الرزق لا یطلب العبد کما یطلبه اجله، کہ رزق جو ہے تو اپنے مرزوق کو، کھانے والے کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت اپنے مرنے والے کو ڈھونڈتی ہے۔ موت جہاں انسان کو آنی ہوتی ہے موت وہاں پہنچ جاتی ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. بعض اور کتنے حالات واقعات ایسے ہوئے کہ آج یہاں تھے کل کو وہاں عمرے پہ چلے گئے. مثلا چلو ہم تو اچھی جگہ کا نام لیں گے, لوگ تو امریکہ یورپ میں بھی مرتے ہیں جا کے, تو بعض لوگ اپنے ایمانوں کا سودا کر لیتے ہیں. بیرون ملک جانا جو ہے وہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے, اور کتنے لوگ وہاں جا کے مرتد ہو جاتے ہیں, باطل فرقے سے مبتلا ہو جاتے ہیں, ملحد ہو جاتے ہیں, ایمان کھو بیٹھتے ہیں. وہاں کا ماحول ہی ایسا ہے, وہاں بہت کم لوگ حق والے ہیں, اور حق والے وہاں جاتے ہی نہیں ہیں. ایسے گندے ماحول کو دو لات مار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم یہاں چٹنی روٹی کھا لیں گے, ہم باہر جو ہے جا کے اپنے ایمان کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے. ایسے بھی لوگ ہیں الحمدللہ. تو کیا کہہ رہا تھا میں, موت جو ہے وہ وہاں بہت سے لوگ وہاں پہنچ کے ابھی ٹھیک ٹھاک اچھے بھلے گئے تھے تو حرم شریف میں سجدے میں انتقال ہو گیا, کسی کا روضہ اقدس پہ انتقال ہو گیا, مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا, گئے تھے وہاں ٹھیک ٹھاک, اور کبھی کہیں کبھی کہیں جہاں بھی. تو موت وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں بندے کی لکھی ہوتی ہے, اسی طرح سے رزق بھی وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا کھانے والا. اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے کہ یہ دانا فلاں شخص کے منہ میں جائے گا, تو وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو وہ دانا کھینچ کے خود. اب دیکھو ہم گندم باہر سے منگاتے ہیں آسٹریلیا سے, تو گندم کہاں اگتی ہے, اور وہ دانا جو ہمارے پیٹ میں جانے والا ہوتا ہے وہ آتا ہے یہاں پاکستان, امپورٹ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ اس کا ہول سیلر خریدتا ہے, پھر ہول سیلر ریٹیلر کو دیتا ہے, پھر وہ چکی والے کو دیتا ہے, پھر چکی والے سے ہمارے پیٹ میں وہی دانا جو آسٹریلیا سے چلا تھا وہ ہمارے پیٹ میں پہنچتا, تو ہمارے لیے اگایا تھا اللہ نے. اسی طرح تمام رزق کو دیکھ لو. تو فرمایا مثال میں یہ بتا رہا تھا کہ مثال ایسی دی ہے سبحان اللہ کہ فرمایا کہ دیکھو چھپکلی کے پر نہیں ہوتے لیکن خدا تعالیٰ پروانے کو اس کے پاس بھیج دیتا ہے, خود اڑ نہیں سکتے, اڑنے والے کو اس کے پاس بھیج دیا, اڑا کے جا تو اس کا رزق بن جا. تو ایسی ایسی مثالیں. تو حضرت شاہ صاحب نے ایک دفعہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو دو مکان تھے, ایک مکان کے باہر جو یہ باغ واغ اگا لیتے ہیں نا, تو باغ اچھا بنا ہوا تھا, خوبصورت خوش نما, اور اس میں مالی کام کر رہا تھا, اور اس کے تھوڑے ہی فاصلے پہ یا برابر میں ایک بنگلہ اور تھا جس پہ بالکل یہ جو باغ تو بنا ہوا لیکن بالکل اجاڑ اور گلے سڑے پتے اور بالکل بری حالت اس کی ہو رہی, معلوم اس میں کوئی مالی نہیں تھا. تو فرمایا کہ دیکھو اس پہ اس باغ میں مالی کام کر رہا ہے, اس کے گلے ہوئے سڑے ہوئے ٹہنیاں پتے کاٹ رہا ہے, پھینک رہا ہے باہر, اور خودرو پودے اگ جاتے ہیں وہ پودوں کو خراب کرتے ہیں, وہ سارے پودے نکال رہا ہے, اس میں گوڈی بھی کر رہا ہے, سب کام کر رہا ہے. تو دیکھو کہ باغ کتنا خوش نما ہے, اور اس پہ جو مالی نہیں ہے تو بھائی باغ اس میں بالکل اجاڑ پڑا ہوا ہے. تو یہی محنت شیخ مرید کے دل پہ کرتا ہے, اہل تعلق کے دل پہ کرتا ہے کہ ان کو گناہوں کے کیل کانٹے ان کے دل سے نکالتا رہتا ہے, غیر اللہ کو نکالتا رہتا ہے, اور الا اللہ کی صداؤں سے اس کے دل کو منور کرتا رہتا ہے, اللہ دل میں آتا رہتا ہے. تو یہ ہے اجڑے ہوئے دلوں کو آواز کر رہا ہے وہ دل جو سامنے مت بیٹھو, ادھر آ کے بیٹھو, آنکھیں بند نہیں کرو. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے. شہد کی توجہات بھی بڑی چیز ہیں. فرمایا کہ ایک پرندہ ہوتا ہے قاز, اس کا نام ہے قاز, روس کا پرندہ ہے وہ, اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ گرم علاقوں میں انڈے دیتا ہے, اور انڈے دے کر سہتا نہیں ہے پرندہ, انڈے پہاڑ کی چٹانوں میں جو سوراخ ہوتے ہیں وہاں انڈے دے کے روس واپس چلا جاتا ہے. سرد علاقوں کا پرندہ ہے یہ, تو انڈے وہاں گرم جگہ دے کے چلا جاتا ہے اور وہیں سے توجہ ڈالتا ہے جس سے اس کے انڈوں میں جان پیدا ہو جاتی ہے. تو فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے پرندے میں یہ طاقت رکھی ہے تو اللہ والوں میں یہ طاقت نہ ہوگی, انسان میں نہ ہوگی. تو ان کی توجہات ہوتی ہیں. شیخ اگر مجبوری ہے, شیخ دور ہے, یہ والی دوری نہیں, یہ شہر کے شہر میں شیخ. اب ہماری مجبوری ہے کہ ہم مناسبت کا شیخ یہاں, مناسبت کی بات ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے تھے, فرماتے تھے کہ دیکھو اگر بادشاہ بیمار پڑ جائے اور ملک بھر میں منادی ہو کہ بادشاہ کو خون کی ضرورت ہے, تو اب کوئی خون اچھے اعلیٰ نسل کے آدمی کا خون اس کا گروپ میچ نہیں ہو رہا ہے. اور ایک اتفاق سے ایک بھنگی آتا ہے, دیکھا تو اس کا بلڈ گروپ میچ ہوتا ہے, تو اب کس کا خون چڑھانا پڑے گا؟ بادشاہ کی زندگی عزیز ہے تو خون کس کا چڑھانا پڑے گا؟ کوئی سید صاحب آئیں گے کہ صاحب میں چونکہ اعلیٰ نسل کا ہوں, اعلیٰ برادری کا ہوں, اعلیٰ ذات ہے میری, تو میرا خون ضرور لے لیجئے. کوئی مالدار سیٹھ آئے گا کہ بھائی میں بہت بڑا سیٹھ ہوں, میرا خون بہت قیمتی ہے, میرا خون لے لیجئے. کہیں گے نہیں بھائی بلڈ گروپ نہیں ملتا ہے اس لیے مجبوری ہے. تو میرے شیخ سے نسبت مناسبت میری ہمیں تھی پہلے ہی سے, اور اس کی ایک خاص وجہ بھی ہے کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بالکل حضرت کو بالکل عاشقانہ تعلق تھا, اور ایک ایک ادا کو نوٹ کرتے تھے, اور ایک ایک ادا بالکل وہی ہے, وہی رنگ ہے, ویسا ہی محبت کی شان ہے, ویسا ہی اتباع ہے, اور ویسا ہی ہے ہمارے حضرت کے علوم ہیں ماشاءاللہ. اور پھر مناسبت رنگ بھی وہی, تو الحمدللہ اب مناسبت ہے, لیکن ملک الگ الگ ہے. تو لیکن یہ ہے کہ وہاں جو ہے یہ بھی صحبت کے ہی دائرے میں آتا ہے کہ شہر سے تعلق کر لینا, تو جہاں مجبوری ہے وہاں, مگر یہ والی مجبوری نہیں ہے کوئی شہر کے شہر میں, کہ یہاں ہوتے ہوئے بھی جو ہے لوگ جو ہے کوئی خیال ہی نہیں کرتے کہ بھائی ہمیں ضرورت ہے. یہاں وہ کام اس سے کام نہیں چلے گا, آنا جانا پڑے گا.
جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں, جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں, سمجھے کہ اس کا مولا یاد کر رہا ہے.
ہاں ایک بات اور, کہ ایک مرید نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ حضرت آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے, آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ فرمایا جتنی تجھ کو مجھ سے ہے, یعنی کہ تو جتنی محبت کرے گا مجھ سے میری اتنی محبت تو پالے گا. اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام راستے کی تمام جو منزلیں ہیں ان کی کنجی شیخ کی محبت ہے. اللہ کی محبت کے راستے کی کنجی شیخ کی محبت ہے. کیوں ایسے دیکھا ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا کیا؟ آ گیا نا, شیخ کی محبت اللہ تعالیٰ کے راستے کی تمام منزلوں کی کنجی ہے. ہاں شیخ بناؤ اور پھر اس سے محبت کرو. محبت کے تین طریقے بتاتا رہتا ہوں کہ اس کے پاس آنا جانا بھی رکھو, اس کے پاس بیٹھنا بھی رکھو, آنا جانا بھی رکھو, متزاور رہو, زیارت کرتے رہو. نہ وہیں کے ہو کے رہ جاؤ, نہ یہیں کے ہو کے رہ جاؤ, آنا جانا بھی رکھو, اور موقع ہو اور حقوق واجبہ ذمے نہ ہو تو چلہ بھی لگاؤ, روزہ بھی لگاؤ, چلہ بھی لگاؤ, اور بالکل ہی اگر فارغ ہو, فارغ البال فارغ العیال, تو پھر بھائی تم زندگی لگا دو اپنے شیخ کے ساتھ, جیسے ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 50 برس آخر سانس تک رہے حضرت کی خدمت میں. تو کیونکہ ان کے ذمہ حقوق واجبہ نہیں تھے, لیکن یہ کوئی قابل تقلید بات نہیں ہے کہ ہر آدمی ایسا کرنا شروع کر دے کہ گھر بار کو سب چھوڑ چھاڑ کے وہاں پہنچ جائے. اسی لیے فرمایا بل متضاورین سیا, آنا جانا رکھو, اور جب آؤ تو پھر جاؤ بھی, تاکہ جو شیخ سے سیکھا ہو, جو آداب سیکھے ہوں, جو محبت سیکھی ہو اللہ تعالیٰ کی, اس کو پھر جا کے اس کو استعمال بھی کرو, اس پر عمل بھی تو کرو. اپنے اہل عیال میں محبت سے رہو, آداب زندگی کے ساتھ رہو, تو آنا جانا رکھو, آؤ بھی اور جاؤ بھی, تو متضاورین بھی رہو, متجالسین بھی رہو. اب جیسے آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں یا وہاں آ کر بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ وقت گزارتے ہیں, وہ متجالسین ہو گیا, اور متبادلین بھی رہو, کچھ خرچ بھی کرو اپنے شیخ پر اللہ کی محبت میں. تو یہ تین طریقے ہیں محبت کو بڑھانے کے اپنے شیخ سے. اب جس نے اپنا کسی کو راہبر ہی نہ بنایا ہو تو بھائی پھر اس کے لیے تو یہ سب باتیں بالکل بے معنی ہیں, کیا فائدہ. اور جس نے بنا لیا اور وہ نہیں کرتا ہو تو وہ بھی رہبر بنا کے بھی محروم رہتا ہے پھر. بہرحال تو شیخ نے یہ فرمایا کہ جتنی تو مجھ سے محبت کرتا ہے اتنی ہی محبت مجھے ہے تجھ سے. تو اب تو خود ہی دیکھ لے کہ تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے, سمجھ لے کہ میرے شیخ مجھ سے ایسی محبت کرتا ہے.
جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں, جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں, سمجھے کہ اس کا مولا
کیسے یاد کرتے ہیں, بندہ کیسے یاد کرتا ہے, اس کی تفسیر میں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فذکرونی کیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو, کیا ہے فذکرونی بالاطاعت, تم مجھ کو اطاعت کے ساتھ یاد کرو. اور اطاعت خالی نماز میں نہیں ہے, خالی زکوٰۃ میں, حج روزہ میں نہیں ہے, جہاد میں نہیں ہے, بلکہ اطاعت تو کہتے ہیں ہر لمحہ خدا تعالیٰ کی مرضی پر جینا اور خدا تعالیٰ کی مرضی پر مر جانا, یہ ہے اطاعت. تو سو فیصد اطاعت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے اطاعت کے ذریعے یاد کرو اور میں تم کو یاد کروں گا. اذکرکم بالعنایتی, میں تم کو یاد کروں گا طرح طرح کی عنایت سے, کہ تم کو مشکلات سے بھی بچاؤں گا اور تم کو آسانیاں بھی دوں گا اور رزق بھی دوں گا اور یہ دوں. کتنے انعامات ہیں تقوا سے رہنے والوں کے لیے. تو یہ ہے فذکرونی فذکرونی بالاطاعتی اذکرکم بالعنایتی, میں تم پر عنایات کی بارش کر دوں گا.
جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں, سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے. انعام ذکر کا یہ قرآن میں بتایا, ذاکر کو اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے. پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم, پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم, پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے, پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے.
اللہ تعالیٰ بھی بندوں کو چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جائیں. ایک حدیث پاک کا خلاصہ کچھ مفہوم اس طرح ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توبہ کرنے والے بندے کی یہ خاصیت اللہ تعالیٰ کے دربار میں بتلائی ہے کہ جیسے ایک شخص اپنے ساز و سامان کے ساتھ کہیں سفر پر نکلا اور کسی صحرا میں پہنچ گیا, بھٹک گیا, اور جب کچھ دیر کو آرام کے لیے لیٹا یا اس کا اونٹ جو جس پر سامان اس کا تھا وہ سب کا سب غائب ہو گیا, اونٹ کہیں بھاگ گیا. اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ سامان سمیت وہ اونٹ جس پہ سواری تھی اور جس پہ اس کے کھانے پینے کا سامان تھا, وہ بالکل ریگستان بیابان کے اندر جہاں کہیں دور دور آبادی, پانی, کھانے پینے کا کچھ سوال ہی نہ تھا, ایسی جگہ پر وہ بھاگ گیا اونٹ سامان سمیت. اب جو ہے اس نے اس کو تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا, تو تھک ہار کر اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا کہ اب تو میری یہاں پر موت یقینی ہو گئی. تو اس غم میں آ کر وہ لیٹ گیا کہ چلو میں جہاں سے چلا تھا وہاں جا کر لیٹ جاؤں تاکہ میں اطمینان سے مر سکوں. تو آ کے لیٹ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ پھر وہ آ گیا. اب کتنا غمگین اور اداس تھا اور موت کا یقین اس کو ہو چکا تھا, لیکن اچانک سے پھر زندگی اس کو مل گئی, اونٹ آ گیا کہیں سے بھٹکتا پھر واپس آ گیا اور سامان بھی اس کے ساتھ تھا. تو وہ اتنا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا کہ وہ خوش ہو کہ وہ ایسا کہنے لگے خوشی کے غلبے سے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. خوشی میں گڑبڑا گیا, کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا خدا, تو خوشی کے غلبے سے اس نے الٹا کہہ دیا کہ اے خدا تو میرا بندہ میں تیرا خدا. تو یہ جو خوشی کی تاثر ہے کہ کس قدر خوش ہوا تھا وہ. تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے, اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو توبہ کو ہم اپنا وظیفہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں توبہ کو اپنا وظیفہ بنا لو. وظیفے لوگ پوچھتے پھرتے ہیں, وظیفے پوچھنے کے بجائے آپ یہ کام کر لو کہ گناہ سے بچنے لگو, اللہ تعالیٰ کو خوش کرو اور توبہ اور استغفار کرو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں استغفر وقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا, کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم استغفار کرو, کثرت سے استغفار کرو, وہ بہت بخشنے والا ہے. اور یرسل السماء علیکم مدرارا, تو اگر تم استغفار کرو گے تو اس کے یہ انعامات ہیں کہ خدا تعالیٰ بارش برسا دے گا مدرارا. اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, ہاں عجیب عجیب باتیں ہمارے حضرت نے فرمائی, باری کیا فرمایا کہ یہ بھی فرمایا کہ استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اموال سے, مال سے. اور بنین بیٹے, بیٹے کیوں بیان کیا کہ اکثر بیٹا بڑا ہوتا ہے, باپ کا سہارا بنتا ہے, کماتا ہے کھلاتا ہے. تو یہ اور بات ہے آج کل کی اولاد جو ہے وہ تو ماں باپ کو لات مار کے بھاگ جاتی ہے اور شکایتیں ہی شکایتیں اس کو ہوتی ہیں اپنے ماں باپ سے کہ ہمیں یوں کر دیا یوں کر دیا, اور یہی دعوے کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ بنے آ جا اپنے ہی پیروں پہ ہم کھڑے ہوئے, اپنے ہی ہمارے ماں باپ نے ہم نے ماں باپ نے ہمیں کچھ نہیں دیا. ظالم تجھے پیدا کس نے کیا ہے, کہاں سے تو برآمد ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, شیطان اولاد کو بہت جو ہے وہ برباد کر دیتا ہے, بدتمیزی ماں باپ سے اور بغاوت کے اور دشمنی کی باتیں, یہ سب بگڑے ہوئے ماحول بگڑی ہوئی تربیت کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ہر بچے کو اللہ تعالیٰ اپنے ماں باپ کا ادب اور ان کی فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے. تو کیا کہہ رہا تھا, ہاں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, تو فرمایا میرے مرشد نے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنے رحمت کرتے ہیں, کتنے رحیم ہیں, کہ پہلے بنین نہیں فرمایا کہ تمہاری بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا, کہ میرا بندہ گھبرا نہ جائے کہ بیٹے دیں گے تو کھلاؤں گا کہاں سے. پہلے مال کو بیان کر کے اطمینان دے دیا کہ مال سے مدد کریں گے تمہاری. یہ ہم والی ہوں بنین. وَيَجْعَلْنَكُمْ انہارا, وَيَجْعَلْنَكُمْ جَنَّاتٍ وانہارا, اور تمہیں باغات دے گا جنات. دیکھو اسی لیے ہر ایک کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے, جنات تو جنت ہر آدمی سمجھے گا کہ جنت ہے, نہیں جنات مانے کہیں باغات ہیں, کہیں جنت مانے جنت ہے آخرت والی, کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے. عربی کے معنی ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں, مواقع ہوتے ہیں الگ الگ. تو فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا, ہاں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, تمہیں باغ بھی دے گا اللہ تعالیٰ جس میں تم کھیتی کرو گے, پھل اگاؤ گے اور اناج اگاؤ گے, تو یہ بھی دے گا. پھر ساتھ میں اس کو اگانے کے لیے نہریں بھی دے دے گا. اور کیا ہے, آئے ہائے 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 کیا اللہ تعالیٰ نے یہ پکارا ہے, مالکم کیا ہو گیا تم کو کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں پہچانتے ہو, اللہ تعالیٰ کی عظمت کیا ہو گیا تم کو. تو اسی پر ایک بزرگ جو ہے وہ ان کے یہاں لوگ وظائف پوچھنے آتے تھے کہ فلاں پریشانی فلاں پریشانی, ہر ایک کو یہ فرماتے تھے استغفار کرو استغفار کرو. کیا کہ اگر تو اولاد نہیں ہے میرے پاس, تو کہا کہ بھائی استغفار کرو. یہ کسی نے پوچھا کیا آپ ہر چیز کا علاج استغفار بتاتے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے, استغفار سے اولاد کیسے ہوگی؟ تو جب شادی نہ ہوئی, شادی نہیں ہوئی تو استغفار کرو, تو بھائی کیا معاملہ ہے یہ؟ تو فرمایا کہ بھائی تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, ہم بیٹے بھی دیں گے. تو بیٹے دیں گے تو کہاں سے دیں گے, شادی ہوگی تو دیں گے نا. جب شادی کا ارے بڑے میاں نہیں سمجھ میں آ رہی, ارے بھائی شادی کے لیے آیا وہ کہ میری شادی ہو جائے, تو انہوں نے کہا استغفار کروں. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی اس میں شادی کا استغفار سے کیا تعلق ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ تمہاری مال سے اور بیٹوں سے مدد کریں گے, تو بیٹا کیا خود اس کے پیٹ سے پیدا ہو جائے گا؟ شادی کروا دیں گے اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے. تو یہ ہے کہ استغفار کو وظیفہ بنائیں, توبہ اور استغفار کو, لیکن صدق دل سے. گناہ کو چھوڑیں, گناہ کے ساتھ استغفار معنی نہیں رکھتا, اثر نہیں کرے گا. گناہ کو چھوڑنا پڑے گا, نفس پہ آرا چلانا پڑے گا, نفس پہ آرا چلانا پڑے گا, پھر استغفار کام دے گا, دعائیں کام دیں گی, ذکر کام دے گا, کام بنائے گا اللہ تعالیٰ, لیکن گناہ کو پہلے چھوڑنا پڑے گا.
انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا, جا
یہ تو کلمہ ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، مجھے تو کوئی خاص وظیفہ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اگر ایک پلڑے میں ترازو پہ رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو اپنی اہمیت اور قیمت اور عظمت کے اعتبار سے کلمہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا. اتنا بھاری ہے یہ کلمہ، اس کو جو لوگ معمولی طریقے سے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق دے کہ اس کو بہت اہمیت اور قدر کے ساتھ اور خوب شکر گزاری کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زبردست نعمت اور دولت عطا فرمائی کلمے کی. کلمے کے ہوتے ہوئے جو انسان اپنے کو غریب سمجھے وہ انتہائی نادان ہے، انتہائی نادان ہے. پیٹ تو مالدار بھی بھر لیتا ہے، روٹی وہی کھاتا ہے، اتنی روٹی کم و بیش غریب بھی کھا لیتا ہے، زندگی اس کی بھی گزر رہی ہے، اس کی بھی گزر رہی ہے. لیکن ایک آدمی خدا تعالیٰ کو ناراض کیے ہوئے ہے اور اس کی زندگی شریعت اور سنت سے دور ہے، اور ایک آدمی جو ہے اس کلمے کی قدر کے ساتھ اپنی زندگی کو سنوارتا ہے اور اس کلمے کے ساتھ جی رہا ہے، تو اس کی کچھ پوچھو ہی نہیں کہ کیا قیمت ہے. خدا تعالیٰ ہم سب کو اس دولت کی قدر نصیب فرمائے. اچھا طریقہ ہمارے بزرگوں نے یہ سکھلایا ہے کہ لا الہ جب کہیں گے تو ہلکا سا دائیں جانب کو جھک جائیں گے. بعضے لوگ گردن کو ایسے ایسے ضرب دیتے ہیں، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب زمانہ کمزوری کا ہے، ضرب نہ دیں، ضرب دینے سے چوٹ پڑتی ہے دماغ پر اور دماغ میں خشکی ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور بہت سارے اس سے مفاسد ہوتے ہیں. تو جیسے جھومتے ہیں نا ہلکے ہلکے مزہ لے لے کے، ایسے کلنا پڑو تو لا الہ کہو تو ہلکا سا دائیں بھی جانب کو جھک جاؤ، اور اللہ کہتے بس درمیان میں واپس آ جاؤ. اور زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہلکا دھیان رکھو کہ ہمارے لا الہ جو ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے ملاقات کر رہی ہے، حدیث پاک میں ہے نا. اور اللہ کہتے ہلکا سا دھیان یہ رکھو کہ عرش اعظم سے ایک نور کا ستون ہے نکل رہا ہے جو ہمارے دل میں داخل ہو رہا ہے. اور جب 10-15 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں گے تو محمد الرسول اللہ کہہ کر کلمے کو مکمل کر لیں گے. اور جو آدمی کوئی ذکر وغیرہ اس کے علاوہ نہ کرتا ہو، میرے شیخ نے فرمایا کہ سب کو یہ ذکر بتا دیا کرو، کیونکہ یہ ایک ایک تسبیح پڑھ لینا یہ کوئی بھاری کام نہیں ہے، اور سب کو بتا دو. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے بیٹھ ہونا، کسی کو بھی کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اور اذکار نہ کر رہا ہو. اگر اور دوسرے ذکر بھی کر رہا ہے ساتھ میں یہ بھی ملا لیا تو دوا کی پاور بہت بڑھ جائے گی اور وہ پاور کا اس کو تحمل نہیں ہوگا، وہ دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے لوگوں کا. ہمیں بچپن میں ایسے لوگ دیکھتے تھے جو مسجدوں میں رہتے تھے اور عجیب عجیب باتیں کرتے تھے، داڑھی بھی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، باتیں عجیب عجیب. تو لوگ کہتے تھے کہ وظیفہ الٹا ہو گیا. نعوذ باللہ، وظیفہ الٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نام لینا کبھی جو ہے ضرر پہنچا ہی نہیں سکتا. ہوتا یہ ہے کہ تحمل سے زیادہ پڑھ لینے سے دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو ایسا جو ہے آدمی جو پہلے سے ذکر کر رہا ہو تو اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو ذکر نہیں کرتا ہے اس کے لیے ہے یہ. اور اگر کوئی کرنا چاہے تو ہمارے شیخ کے بتائے ہوئے ذکر ہیں تو پچھلے اذکار کو ملتوی کر دے، نئے سرے سے یہ اذکار شروع کر سکتا ہے، ورنہ مشورہ کر لے کہ ہم پہلے زمانے سے اذکار کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارا جی اس میں لگ گیا ہے، تو اب ہم کیا کریں، مشورہ کر لیں تو انشاءاللہ مشورے سے چلنے میں خیر ہوتی ہے. حدیث پاک میں ہے جو مشورہ کرتا ہے وہ نادم نہیں ہوتا اور جو استخارہ کرتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا. سمجھ گئے طریقہ کہ ہلکے ہلکے سے جیسے جھومتے ہیں بس دانی طرف جھک جائیں اور پھر واپس آ جائیں. سر کو حرکت ایسے ایسے یا ایسے ایسے، یہ پہلے کے طریقے تھے، کوا مضبوط تھے، اب ایسے ایسے کرنے کو ہمارے شہر نے منع فرما دیا ہے، اس سے طبیعتوں پر نقصان کا اندیشہ ہے. اور اس تصور سے کہ لا الہ ہماری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہی ہے اور اللہ کہتے ہوئے، یہ تصور کہ عرش اعظم سے نور کا ایک سکون نکل رہا ہے جو ہمارے قلب میں داخل ہو رہا ہے. درمیان میں 2-3 اشعار پڑھوں گا، اس کو خاموشی سے سن لیں، اور جس کو یاد ہو وہ دل میں پڑھ بھی سکتا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لا الہ سے پہلے ایک شعر سن لو، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے. غیر کو نکالو، گناہ کو چھوڑو، جب گناہ سے دل خالی ہو جائے گا، غیر سے دل خالی ہو جائے گا تو اللہ ہی اللہ ہوگا. تو گناہ کو چھوڑنا ہے. لا الہ کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑنا. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو. اور میرے تن میں بجائے آو گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل. آب مانے پانی، گل مانے مٹی. یہ جتنی دنیا میں چیزیں ہیں، چاہے انسان ہو، چاہے معدنیات ہو، شجر ہو، حجر ہو، نباتات ہوں، جمادات ہوں، سب کے سب پانی اور مٹی کی برآمدات ہیں، پانی اور مٹی سے بنے ہیں. تو اللہ اس دنیا کی حیرت، دنیا کی لالچ، جو غیر ضروری لالچ ہے، جو دین کو تباہ کرنے والی ہے، کہ اللہ میرے تن میں یہ نہ ہو، اس کی حرص نہ ہو، بلکہ میرے تن میں کیا ہو؟ درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل. اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل. جو آدمی، جو مٹی مٹی پر فدا ہوتی ہے، اس کا حاصل مٹی ہوتا ہے، اور جو مٹی اللہ پر فدا ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے باقی ہو جاتی ہے، قیمتی ہو جاتی ہے. اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل. غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھو جدھر، تو ہی تو آئے نظر دیکھو جدھر، تو ہی تو آئے نظر دیکھو جدھر. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا تو 2500 نیکیاں کرے گا تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں. قرآن پاک میں ارشاد ہے ان الحسنات یذھبن السیئات, کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. تو 2500 نیکیاں بالفرض بالفرض بالفرض, اللہ نہ کرے کوئی انسان 1000 گناہ روز کرتا ہے تو 2500 نیکیاں کما لیں تو اس کے 1500 نیکیاں بڑھ گئی نا. گناہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ گن کے 1000 گناہ کر لو. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کا پلڑا, گناہ تو ہم سے ہر وقت ہوتے رہتے ہیں, حد کبھی صغیرہ کبھی کبیرہ, تو یہ نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنے والا عمل ہے. تو فرمایا کہ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہم اس عمل کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں اتنا بھاری عمل. تو فرمایا کہ شیطان آ جاتا ہے, اس کو آ کے یاد دلاتا ہے فلاں کام فلاں کام فلاں کام, اور اس کو یہ عمل بولا دیتا ہے. اس لیے خوب ہوشیاری اور یاد کے ساتھ یہ عمل شروع کر دو. ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. شیطان آئے گا کام یاد دلائے گا, اس کو کہنا ابھی ٹھہرو کرتے ہیں کام, ذرا یہ ہم اپنا تجارت کر لیں, ہے نا, کریں گے انشاءاللہ تعالی سب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اله العالمين ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, دلوں سے لے کر آج تک کے گناہوں کو معاف فرما دے, جتنی کوتاہیاں غفلت ہم کر چکے کہ اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے, اور اب آئندہ زندگی اللہ اپنی ذات عالی پر پوری پوری فدا کرنے کی توفیق عطا فرما, اس دل سے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. کہ اللہ اپنی ذات عالی کے لیے چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. کہ اللہ اپنی فرما برداری والی زندگی عطا فرما, سنتوں والی نور والی زندگی ہمیں عطا فرما, پاکیزہ زندگی عطا فرما, گناہوں کی غلاظت والی مردار زندگی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرما, برے ماحول سے بری صحبت سے ہماری بھی اور ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرما. کوئی بڑا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بری صحبت ہم پہ اثر نہیں کرتی, کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم پہ بری صحبت اثر نہیں کر سکتی. بری صحبت بری صحبت ہے, بری صحبت برا بناتی ہے, نیک صحبت نیک بناتی ہے. اے اللہ ہمیں نیک صحبتوں کی توفیق دے, برے ماحول سے بری صحبتوں سے اور رسموں والی غیر شرعی تقریبات والی مجالس سے اور گناہوں کے ماحول سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, گناہوں کے آلوں سے بھی ہماری حفاظت فرما, گناہوں سے بھی حفاظت فرما. ارے اللہ ہمیں کثیر توبہ بنا دے, کثرت استغفار والا بنا دے, توبہ و ندامت کی توفیق دے. اے اللہ کثرت توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما, کثیر التوبہ ہم سب کو بنا دے. اے اللہ آؤ بغا کرنے والا بنا دے. اللہ ہم سب کو اپنی محبت اور معرفت سے سیراب فرما دے, ہمارے قلوب کو سیراب فرما دے, ہم کو ہمارے بچوں کو ہماری تمام اولادوں کو اور گھر والوں کو اور تمام دوستوں ان کے گھر والوں کو اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اللہ جذب فرما لیجیے. اے اللہ اپنی مہربانی سے جذب فرما لے. اے اللہ ہمیں خاص اپنا بنا لے, احس الخواص بنا دے. اے اللہ احس الخواص بنا دے, اس طرح کے ایک لمحہ بھی ہم آپ سے غفلت نہ کریں اور ہر وقت آپ کی ذات عالی سے چمٹے رہیں. ہمارا قلب اے اللہ ہر وقت آپ کی ذات عالی سے چمٹا رہے اور آپ ہی کی طرف متوجہ رہے. ایک لمحہ بھی اللہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اے اللہ اپنے سے ہمیں غافل نہ ہونے دیجیے. اے اللہ ایک لمحہ بھی اپنی نافرمانی میں ہمیں مبتلا نہ ہونے دیجیے. 100% فرما برداری والی اور مدعی بنانے والی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے زندگی. اور اللہ ہماری تمام جائز حاجتوں کو اپنے فضل سے پورا فرما. جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز مقصد ہو اے اللہ اس کو اپنے فضل سے پورا فرما. جو پریشانی ہو اللہ اس کو دور فرما, رزق کی تنگی ہو اس کو دور فرما. اے اللہ آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اللہ والی حیات نصیب فرما, اپنے عاشقوں والی حیات نصیب فرما, اور جیسے بھی حالات آپ ہمارے لیے تجویز فرمائے اللہ اس میں ہمیں راضی و رضا رہنے کی توفیق عطا فرما, صبر اور شکر نصیب فرما. اے اللہ اپنا شکر گزار بندوں میں ہمارا شمار فرما. اے اللہ صابرین میں ہمارا شمار فرما. تسلیم و رضا نصیب فرما. جیسے حالات ہوں اس میں راضی اور خوش رہنے کی توفیق عطا فرما اور خوب شکر کرنے والا بنا. اور اے اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اور وہ شادی کے قابل ہو گئے ہیں, اے اللہ ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما. ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ نکاح کر لینا نصف ایمان ہے اور ایمان کی حفاظت ہے. اے اللہ یہ گندے ماحول برے ماحول اور غلیظ ماحولوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما اور ہمیں پاکیزہ زندگی نصیب فرما. ایمان والی ایمان کامل والی حیات نصیب فرما. اسلام کامل والی حیات نصیب فرما. اور اللہ جن کے اولاد نہیں ہیں اپنے فضل سے نیک صالح اولاد سے نوازش فرما. اللہ والی اولاد سے نوازش فرما. سلیم الاعضاء سلیم العقل اولاد سے نوازش فرما. اور الہ العالمین جو بیمار ہیں ہمارے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستند عطا فرما دے. اے اللہ جو بھی کوئی بیمار ہو اللہ میرے خسر بھی بیمار ہیں, اے اللہ ان کو بھی اور میرے پیارے شیخ قطب زما عارف باللہ شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد الحتیم صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کو بھی کچھ عوارض ہیں, اے اللہ ان کو بھی خوب خوب صحت کاملہ عاجلہ مستند عطا فرما. اور اللہ میرے شیخ کے گھر والوں کو بھی اور ان کے احباب و قدام کو بھی اللہ خوب صحت سے نواز دیجیے, عافیت دارین اور فلاح دارین عطا فرما دیجیے, تمام مقاصد حسنہ میں دام و رات فرما دیجیے. اور اللہ ہماری جامعہ کو بھی خوب خوب دن رات دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. اور اس کو اے اللہ اپنی محبت اور اسرار کے اسرار و رموز کے نشر کا مرکز بنا دے, شرف قبول عطا فرما. اور اللہ ہم اس کو بھی میرے سب دوستوں کو بھی اور سب ان کے گھر والوں کو بھی اور اے اللہ خوب خوب عافیت سے رکھیے. اور اللہ عافیت دارین اور فلاح دارین عطا فرما. اللہ جو مانگا اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے اللہ ان کی تمام مرادوں کو جائز مرادوں کو پورا فرما. اور اللہ ان کے جو بھی مسائل ہیں اس کو حل فرما. اور اللہ اور انہوں نے جنہوں نے دعاؤں کی فرمائش نہیں بھی کی یا تمنا رکھتے تھے اور کہہ نہیں سکے یا جنہوں نے تمنا نہیں بھی کی, اللہ سب کو اپنے فضل سے نواز دے. اللہ ان کو رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الامين برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله ان شاء الله تعالى بھی ہمارا ایک سفر مختصر سا نواب شاہ کا بھی ہونے والا ہے 13 نومبر کو. امید ہے انشاءاللہ کہ یہ ابھی فائنل نہیں ہوا ہے, 13 نومبر کو انشاءاللہ ہم روانہ ہوں گے اور اگلے دن انشاءاللہ واپس بھی آ جائیں گے. تو سب حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سفر کو بھی مقبول فرما لے. اور پچھلا سفر الحمدللہ ہمارا جو پنجاب کا ہوا تو اس میں بھی جن لوگوں نے شرکت کی اللہ سب کا یہ وقت قبول فرما لے. اور ہم سب نے جو سنا اور جو کہا میں نے, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور ہم سب کو عمل کی توفیق دے. الحمدللہ وہاں تمام جگہ جہاں بھی ہم گئے بہت محبت کا معاملہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے شیخ کی نسبت سے فرمایا اور لوگوں نے ان تعلیمات کو جو ہمارے شیخ کی ہیں بہت پسند فرمایا اور بہت ہی مشکور ہوئے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور بلکہ بعض جگہ ایسا بھی ہوا کہ ایک مدرسے میں ہمارا بیان ہوا تقریباً 2 گھنٹے. وہاں پر جو ہے بہت ہی بڑے بڑے علماء بھی تھے, مدرسے کے محتمین بھی تھے اور طلباء کرام بھی تھے, دور حدیث کے طلباء بیٹھ دی ہوئے الحمدللہ. اور وہاں سے وہ بیان کی فرمائش آئی ہے کہ ہمیں اس کی ریکارڈنگ بھیجیں, ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوا ہے. اور بھی جگہوں سے بہت خوشی کا اظہار کے پیغامات آئے ہیں. بس یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور قبول فرمائے تب تو یہ ساری خوشی ہے, ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما دے. اور بھی جگہ الحمدللہ وہاں مرکز ختم نبوت میں ہم گئے تھے, وہاں جہاں وہ یہ ربوہ ہے, ربوہ جس کا پرانا نام ہے اور نیا نام اس کا چناب نگر ہے. تو وہاں ان کے جو قادیانیوں کو گڑھ ہے خاص, اس کو پتہ نہیں کیوں پارلیمنٹ کہتے ہیں, ان کی پارلیمنٹ کے سامنے مرکز ختم نبوت کی مسجد ہے. الحمدللہ وہاں جمعہ کا بیان بھی ہوا اور جمعہ پڑھایا بھی الحمدللہ ان کے اصرار کی وجہ سے پڑھا دیا. تو اس کے بعد وہ بھی بہت خوش ہوئے اور دوبارہ انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ آپ یہاں پر آئیں اور کام کریں. اس کے بعد پھر ایک ختم نبوت کا جلسہ تھا جس میں بڑے بڑے علماء کابرین ختم نبوت کے جو تنظیم ہے اس کے بڑے علماء بھی وہاں موجود تھے, تشریف فرما تھے. تو الحمدللہ ان کی موجودگی میں بھی اس ناکارہ نے کچھ بیان کیا, تقریباً 20-25 منٹ یہ شاید کچھ زیادہ. تو وہ بھی انہی تعلیمات کا ہم نے وہاں پرچار کیا تو بہت خوش ہوئے الحمدللہ, بہت دعائیں ملی ہم کو اور بھی جگہوں پہ الحمدللہ, جہاں بھی گئے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ ہمارے شیخ کی دعاؤں اور توجہ کی برکات سے لوگوں نے بہت محبت فرمائی. تو انشاءاللہ پھر دوبارہ بھی پنجاب والے کہہ رہے ہیں دوبارہ آنے کے لیے, تو جلدی انشاءاللہ وہ بھی پروگرام بنے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ نواب شاہ کا سفر بھی ہے اور جن لوگوں نے اس سفر سے کے لیے تعاون کیا ہو دعاؤں سے مال سے جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ ان سب کے بھی قبول فرمائے. بس السلام ہے. ہاں یہ اتوار بھائی یہ خاص اعلان ہے کہ اس اتوار 31 اکتوبر ہے نا, 31 اکتوبر اتوار بروز اتوار, جیسا ہمارا طے ہے کہ ہر مہینے کی آخر اتوار مسجد انصاریہ میں بیان ہو وہ کرتا ہے الحمدللہ, تو انشاءاللہ 31 اکتوبر بروز اتوار عشاء کی نماز کے بعد بھی انشاءاللہ یہاں بیان ہے مسجد انصاریہ میں. اور پھر اگلے جو ہے ہفتہ 6 نومبر کو ان کے یہاں حزب معمول کورنگی 6 نمبر میں شہزاد کھوئے والے کے یہاں انشاءاللہ تعالی میں پھر حاضر ہوں گا بیان کے لیے. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.